الرحيم وإذا حللتم فاصطادوا جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تو اب تم شکار کرو. خود مفسر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تادو امر اباحت کو بتلانے کے لیے آیا ہے، یعنی احرام کے وقت میں شکار کرنے کی جو پابندی تھی وہ پابندی اب ختم ہو گئی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ احرام کھول کر حاجیوں کو معتمرین کو شکار کرنا ضروری ہوگا. اس لیے امر ممانعت کے بعد مطلقاً اباحت پر محمول کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے. امر ممانعت کے بعد مطلقاً اباحت پر محمول کیا جائے یہ ضروری نہیں. اب اس سے پہلے ممانعت ہے شکار کی، پھر استادو امر آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلقاً اب مباح ہے. کرنا ہو تو کرو، اور کرو تو ہر جانور کا کرو یہ بھی نہیں، مخصوص جانور کا شکار مباح ہوگا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا یہ دراصل مسلمانوں کے دلوں کے اندر جذبہ انتقام کے پیش نظر یہ آیت کا مضمون ہے کہ سن 6 ہجری کے اندر مسلمان گئے محض عمرہ کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. مکہ کے کافروں نے بلا وجہ عمرہ نہیں کرنے دیا، کوئی وجہ نہیں تھی ان کو روکنے کی، لیکن انہوں نے روکا، عمرہ نہیں کرنے دیا. اب ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جوش آئے کہ ان لوگوں نے بلا وجہ ہم کو عمرہ کرنے سے روکا، لہذا ان کے ساتھ قتال ہونا چاہیے، جنگ ہو ان کے ساتھ. تو یہ آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ اگر تمہارا کوئی معاملہ ہو جائے تو جذبات میں بے قابو ہو کر کے زیادتی مت کرو. جیسے مشرکین مکہ سے تمہارا ایک معاملہ ہو گیا کہ ان مشرکین نے تم کو عمرہ نہیں کرنے دیا، تب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جوش میں آ کر بے قابو ہو کر کے مشرکین کے اوپر بلا وجہ زیادتی اور ظلم کرنے لگو. اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ کسی قوم سے انسان کی دشمنی اور عداوت ہو جاتی ہے، تو عداوت کی وجہ سے دشمنوں کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہو جاتی، زیادتی کی اجازت نہیں ہو جاتی. عداوت کے موقع کے اوپر بھی اعتدال، شریعت کے حدود کی پابندی یہ ضروری ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ تم کو ابھار نہ دے وے، دوسرا ترجمہ تم کو اکسا نہ دے. کسی قوم کی دشمنی شنعان دو کے رات ہے, نون کا فتح نون کا سکون. کسی قوم کی دشمنی, کسی قوم سے بغض اور عداوت, نون والی کی رات کو زیادہ فصیح کہا گیا ہے. شنعانو قومن, چونکہ مصدر کے عین کلمے کے اندر فتحہ اس کی بڑی کئی مثالیں ہیں اس وجہ سے. شنان کے معنی بغض, کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہو گئی, بغض ہو گیا تو تم کو اکسا نہ دے وے. ان صدوکم عن المسجد الحرام لاجلی, اس وجہ سے کہ اس کافر قوم نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا. اس کافر قوم نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا, یعنی عمرہ نہیں کرنے دیا تھا. انتا تدو, کہ تم ان کافروں پر زیادتی کرنے لگو قتل وغیرہ کے ذریعے سے. وتعاونوا على البر والتقوى, اصول بتلایا گیا مدد کرنے کا, تعاون کرنے کا, کہ تم آپس میں مدد کرو نیکی کے کام پر, یعنی اس کام کے کرنے کے اوپر جس کام کے کرنے کا تم کو حکم دیا گیا, اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور تقویٰ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو, تقویٰ کا مطلب ہے جس چیز سے تم کو روکا گیا اس کے چھوڑنے پر تم مدد کرو. یہ رابطہ بدلا دیا گیا کہ آپس کا تعاون نیکی کے کام پر ہونا چاہیے اور گناہ سے روکنے کے کام پر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ گناہ کرنے اور نیکی سے روکنے پر تعاون, یہ شرعاً ممنوع ہے. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, اور تم آپس میں تعاون مت کرو گناہ, معصیت, عدوان یعنی حد سے زیادتی پر. تعاونوا اصل میں تھا تتعاونوا, اکتا کو حذف کر دیا گیا. عدوان کا معنی کیا؟ اللہ کی شریعت کی حدوں میں زیادتی کرنا, شریعت کے احکام کو پامال کرنا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا یہاں خاص مطلب کیا ہے؟ کہ گناہ کے کام میں تعاون کرنے سے ڈرو, نیکی کے کام سے روکنے میں ڈرو. یعنی گناہ میں تعاون مت کرو, نیکی سے مت روکو, ورنہ اللہ کی سزا ہے خوف و عقابہ ہو. اللہ کی سزا سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرنے والے بنو. بیان تطیعو ان اللہ شدید العقاب, جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں, احکام کی مخالفت کرتے ہیں, دین اور شریعت کی مخالفت کرتے ہیں, تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے مخالفت کرنے والوں کے واسطے. اس آیت سے ایک بات یہ بھی نکلی, اگر کسی قوم کے ساتھ اللہ کے واسطے دشمنی ہو تب بھی اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھے. اب کافروں کے ساتھ جو دشمنی ہوتی ہے وہ دین کے خاطر ہوتی ہے, اللہ کے خاطر ہوتی ہے, پھر بھی حد سے تجاوزی کرنے سے شریعت نے منع کیا. تو پھر جن کے ساتھ بغض فی اللہ نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ حد سے تجاوزی تو کسی حال میں جائز نہیں ہوگی. جی
اور جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تو شکار کرو, یہ امر عبادت کے لیے ہے, اور تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات اور تم کو کسی قوم کی دشمنی تم کو نہ ابھارے اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا کہ تم ان پر قتل وغیرہ کے ذریعے تم سختی کرو اور تم جس کا کام تم کو حکم دیا گیا اس کو کر کے اور جس کام سے تم ان کو روکا گیا اس کو چھوڑ کر تعاون کرو اور تم معاشی اور اللہ کے حدود میں ذاتی پر مدد مت کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو بھائی سرو کہ تم اس کی اطاعت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخالفت کرنے والے کے لیے سخت عذاب والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ ای اکلھا والدم المسفوح کما فی الانعام ورحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی بأن تضیح علی اسم غیره والمنخنقۃ المیتۃ
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرام ہے تمہارے اوپر مردار یعنی مردار کو کھانا ہے. میتہ کس کو کہتے ہیں؟ بغیر ذبح کے جس جانور کی روح اس کے بدن سے الگ ہو گئی وہ میتا. بغیر سبب ظاہری حلت ذبح کے جو سبب ظاہری ہے اس کے بغیر جب روح الگ ہو جائے وہ میتا ہے. تو مردار حرام ہے تمہارے واسطے, کھا نہیں سکتے مردار کو. یکلوہا سے کیا اشارہ نکلا؟ مردار کی کھال, مثلا بکری مر گئی تو اس کی کھال حلال ہے. حلال جانور مر گیا اس کی کھال اتار لو, دبا کر دے کر استعمال کرو, وہ حلال ہے. کھا نہیں سکتے, استعمال نہیں کر سکتے اس کے گوشت کو. ودم, دم سے مراد ہے بہنے والا خون, جیسے سورہ انعام میں ہے اودمم مسفوحا. معلوم ہوا کہ جو بہتا ہوا خون نکل جانے کے بعد جو خون گوشت وغیرہ پر لگے رہتا ہے وہ حرام نہیں ہے, وہ حلال ہے. اسی طریقے سے جامد خون جیسے کہ جگر اور تلی کا, وہ بھی حلال ہے. جب شریعت نے حلال کہہ دیا تو پھر خاموخواہ طبیعت بلا وجہ نفیس بنا کے نہیں رکھنے کے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پارٹیاں نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ وہ گوشت دھوتے نہیں اس واسطے. تو اس میں کون سی کباہت؟ ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو تو پھر کیا کباہت ہے اس کو کھانے کے اندر؟ یہ بلا وجہ کی نفاست ہے. تو ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت وہ تو نجس العین ہے. خنزیر گوشت, ہڈی, چمڑا, بال سب. ایک روایت ہے ہمارے احناف میں کہ اس کے بال کو چمڑا سینے وغیرہ میں استعمال کرنے کے بارے میں, باقی نجس العین ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور ہر وہ جانور حرام ہے جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا ہو. دیکھو یہاں ہے بھی مؤخر, اور سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ وما اہل بھی لغیر اللہ. تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر فاصلہ ہے اللہ کے نام کے بعد, یا فاصلے کے مشابہ چیز ہے, جبکہ یہاں سورہ مائدہ کے اندر فاصلے نہیں ہیں, معطوفات ہے. اس لیے بھی ہی بعد میں آیا. اب اس میں تمام جانور آ گئے, ہر وہ جانور جس کا کھانا شرعاً حلال ہے لیکن ذبح کرتے وقت پر غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہو گیا. بت کے نام پر، پیر کے نام پر، بتوں کے نام پر ہوتے ہیں، اس کو بلی چڑھانا کہتے ہیں، بلیدان، بلی چڑھانا. اور یہ آج بھی ہندوؤں میں عام ہے، غیر مسلموں میں بہت سے بتوں کے مندر پر بڑی مقدار میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں. پشوپتی باقاعدہ نام ہی ہے، اور ایسے مندر ہے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بلی چڑھائی جاتی ہے. اور پیروں کے نام پر جو چڑھائے جاتے ہیں، منت کے، درگاہ کے نام پر، پیر کے نام پر بھی چڑھائے، وہ بھی سب وما احل لغیر اللہ بھی میں شامل ہو جاتے ہیں، حرام ہے وہ سب. والمنخنقہ، گلا گھونٹ کر کے جو جانور مر گیا، گھونٹ کے مار ڈالا. دیکھو ابھی بھی بعض علاقوں کے اندر شکار کے لیے وہ رسی کا پھندا استعمال کرتے ہیں، پھانٹو پھندا رسی کا، تو اس میں وہ پرندہ جانور آتا ہے، گلا اس میں پھنس جاتا ہے، مر جاتا ہے. منخنے کا، کسی طرح بھی جانور کا گلا گھٹ جائے، مثلاً شکاری نے جانور ہرن پکڑا اور گلا گھونٹ ڈالا، یا یوں کہ دبا کے ایسا باندھا اس کو کہ مر گیا، گلا گھٹ گیا، سانس گھٹ گئی اس کی، منخنقہ ہے وہ، حرام ہے شریعت میں، وہ نہیں کھا سکتے. والموقوزہ، چوٹ مار کر کے قتل کر دے رہے، ضرب، مثلاً پائپ لیا اور ہرن کو مارا اور مار ڈالا، پائپ کا سپاٹا مار کر دیا. یا یہ کہ جو ہے جانور اوپر سے نیچے گرا، ہرن پہاڑ سے نیچے گرا، چوٹ کھا کے مر گیا، موقوزہ. اڑتے پرندے کو گولی ماری اور وہ نیچے گرا اور پھاٹ سے مرا، نیچے چوٹ کھا کر کے، گرنے کے چوٹ کھا کر، موقوزہ. ایکسیڈنٹ میں بھی جانور مرتے ہیں، جیسے کہ شہر میں ہائی وے پر گائے بیٹھی رہتی ہے، پہاڑے بھینس بکری، ٹرک آئی، ٹیمپو آیا، ٹکرا کے مر گیا، یہ سب حرام ہے. پتھر کی چوٹ لگے یا اوپر سے گرے اور مر جاوے، سب موقوزہ ہے. والمتردیا، اوپر سے نیچے کی طرف گر کے مر جاوے، پہاڑ سے، عمارت سے گرا اور جانور مر گیا، منت، یہ متردیا ہے. والنطیحا، بڑے سینگ والے جانور نے چھوٹے سینگ والے کو مارا، یا سینگ والے نے بغیر سینگ کے جانور کو مارا اور جانور مر گیا، حرام ہو گیا. نتیحہ، المقتولت بنتح اخرى له، دوسرے نے سینگ مارا اور مر گیا، ختم، حرام. وما اکل السبع، درندے نے کھا لیا، شیر نے بکری، گائے، بھینس، اونٹ پر حملہ کر دیا اور مار ڈالا، تھوڑا کھایا اور شیر چلا گیا، تو باقی ہم نہیں کھا سکتے. وما اکل السبع، بڑے درندے شکاری درندوں نے کسی جانور کو کھا کے مار ڈالا، جیسے وہ گلے پر منہ مارتے ہیں تو خون چوس کے مار ڈالتے ہیں، شیر، چیتا، بھیڑیا، عادت ہے ان کی، وہ حرام ہو جاتا ہے، ہم نہیں کھا سکتے. وما اکل السبع الا ما زکیتم، مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا. دیکھو یہ اللہ کا استثنا کہاں سے شروع ہوگا، والمنخنقہ سے، منخنقہ، موقوزہ، متردیہ، نتیحہ، وما کل السبو. اب آیا استثنا، یہ پانچوں قسم کے جانور چوٹ کھائے ہوئے ایکسیڈنٹ میں یا کسی کے مارے ہوئے یا گرے ہوئے، آخری سانس چل رہی تھی، زندہ تھا اور آپ قریب پہنچ گئے اور دبا کر ڈالا، اللہ کا نام اللہ، کھا سکتے ہو. اس لیے جیب میں چھوٹا سا بھی چاقو ہے تو بہت مفید رہے ہیں. راستے میں چل لیتے، ایکسیڈنٹ ہوا، اب آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا، مر جائے گا، جانور ضائع ہو جائے گا. اس سے بہتر بسم اللہ اللہ اکبر، چھری پھرا دو، کام آ جائے گا. وہ پرندہ کہیں گرا، پرندے بھی گرتے رہتے پنکھے میں کر کھا کر کے، اب کسی کے جیب کے اندر کچھ نہیں، اب کیسے بےچارا ضائع ہو گیا، اب پنکھے کی ٹکر کھایا اور گرا اور جیب میں چاقو ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر روح نکلنے سے پہلے ذبح کر لیا، کوئی نہیں کھائے، میں کھاؤں گا، مجھے کھلا دو. اللہ مذہب کہی دو، یہ استثنا ان سب چیزوں سے. یہ پھل فروٹ کھانے کی ضرورت پڑے تو بھی کام آتا ہے، رسی کاٹنے کے لیے ضرورت پڑے تو بھی کام آتا ہے پانچ مرتبہ. اس لیے جیب کے اندر چھوٹا چاقو بھی رکھنا چاہیے، بے انتہا مفید ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ رسی میں کوئی آدمی پھنس گیا بےچارا، اب کسی کے پاس کچھ نہیں، کیسے رسی کاٹے، وہ بےچارا تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. پھل کاٹنے کا بھی کم سے کم ایک چاقو جیب کے اندر ہو. اس لیے یہ فرمایا اللہ ما زکی تم، یعنی تم نے روح پائی ان چیزوں میں اور ذبح کر دیا تو حلال ہو گیا. وما ذبح علی النصب، اور جو تھانوں کے اوپر ذبح کیے گئے، تھانک تھانک تھان پر ذبح کیے گئے. اصل تو نصب کیا تھے، کعبہ کے قریب میں کچھ پتھر تھے، بتوں کے، بت بھی تھے اور وہاں پتھر بھی، وہاں وہ لوگ جانور ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر، اور یہ بہت سے بتوں میں تھا کہ بت جہاں ان کا مندر ہوئے، جہاں ان کے لیے کوئی خاص جگہ بنائی گئی ہوئے، وہاں ایک تھانک تھانک ستھان بھی بنتا تھا اور وہاں جانور بتوں کو خوش کرنے کے لیے ذبح ہوتے تھے. تو وہاں جو بھی جانور ذبح کیا گیا، یہ ہے وما ذبح علی النصب، نصاب کی جمع اسنام. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلموں نے بتوں کے لیے جانور ذبح کرنے کی جو جگہ متعین کر دی، وہاں جا کر مسلمان اللہ کے مبارک نام سے ذبح کرے تو بھی وہ جانور حلال نہیں ہوتا ہے. جو جانور حلال ہے مسلمان ذبح کرے، شرعی طریقے سے ذبح کرے، اللہ کے نام سے ذبح کرے، لیکن ذبح کہاں کیا، بتوں کے لیے ذبح کرنے کی مخصوص جگہوں پر جا کر ذبح کیا، حلال نہیں ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے، غلط جگہ کا اثر آ گیا وہ حلال جانور کے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو یا تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو، دونوں ترجمے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی تھی بھائی، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اس کو ذرا سمجھو، کئی صورتیں ہوتی تھی اس کی. نمبر ایک، مستقبل معلوم کرنا تیروں کے ذریعے سے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، قسمت معلوم کرو تمہاری قسمت میں کیا ہے. تو اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ کعبۃ اللہ کے جو خدام مجاور پجاری تھے اس زمانے میں ان کے پاس تیر رہتے تھے الگ الگ طرح کے تیر. پہلی قسم کیا تھی؟ عام قسم کے تیروں کی. یہ پہلی قسم کے تیر جو ہے ڈبوں میں بھرے رہتے تھے, بڑے بڑے ترکش ڈبے. بعض تیروں پر لکھا رہتا تھا کہ امر ربی, بعض تیروں پر لکھا رہتا تھا نہا ربی, بعض پر کچھ نہیں, کالے کورے تیر. اب کسی آدمی کو سفر میں جانا ہے یا کسی آدمی کو کوئی کام کرنا ہے, تجارت سودا کاروبار, وہ تو کعبہ کے خادموں کے پاس جاوے. اور کہا جا کر کے ان کو کچھ دینا رہتا ہوگا فیس, ان کا نظرانہ کہ مجھے سفر میں جانا ہے, جاؤں کہ نہیں جاؤں, یہ چیز خریدنی ہے, خریدو کہ نہ خریدو. تو ان کو کچھ نظرانہ دینے کے بعد وہ کیا کرتے تھے, پورا ڈبا ہلاتے تھے, پھر اس کو کہے ہوئے جانے والے کو اندر سے ایک تیر نکالو, اندر سے ایک تیر نکال کے پڑے کیا لکھا ہے, تو امر ربی, واہ واہ رب کا حکم ہے یہ کام کرو. اگر تیر میں نکلا نہا ربی, کہنے یہ کام نہیں کرنے کا, رک جاؤ. کورا تیر نکلا تو کبھی بھوت سوچ رہے کیا جواب دے رہے, اس لیے یہ تیر رکھ دو, ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ, دوسری فیس ادا کرو اور پھر ہلاؤ, اتنی دیر میں وہ سوچ لیں گے کیا جواب دے رہے. ایک تو یہ تیر ہوا کرتے تھے کعبہ کے خادموں کے پاس, مجاوروں کے پاس. نمبر دو, دوسری ترتیب کیا ہوتی تھی؟ کعبۃ اللہ کے پاس جو کاہنوں کی ٹیم رہتی تھی, ان کے پاس سات قسم کے تیر رہتے تھے. کسی تیر پر لکھا رہتا تھا من کم ایک, کسی پر لکھا رہتا تھا من غیری کم دو, کسی پر لکھا رہتا تھا ملسی کن, کسی پر عقول, کسی پر دیات, اس قسم کے سب جملے لکھے رہتے تھے تیروں پر. اور لوگ آپسی معاملات کے اندر فیصلے وغیرہ کرانے کے لیے بھی ان کعبہ کے خادموں کے پاس جاوے, ان کو نذرانے دیوے, اور دینے کے بعد پھر اس طریقے سے وہ لوگ کرتے تھے. ایک تیسرا تیر بھی ہو, تیسری قسم کے تیر بھی رہتے تھے. اس کا کام تھا جوا, تیروں کے ذریعے جوا کھیلنا. اب جوا عجیب عجیب انداز میں وہ لوگ کھیلتے تھے. ایک شکل جوئے کی کیا رہتی تھی؟ دس ساتھیوں نے مل کر برابر برابر پیسے نکال کر اونٹ خریدا, دسوں آدمی اس اونٹ کے شریک ہے برابر برابر, کبھی کم و بیش بھی, کہ ایک ساتھی نے دو حصے کے پیسے دیے, ایک ساتھی نے تین حصے کے پیسے دیے, ایک ساتھی نے ایک حصے کا پیسہ دیا. ملکیت کے اندر سب شامل ہے, چاہے ملکیت مساوی چاہے ملکیت کم و بیش. چلو اب اونٹ کھاوے پکا گئے, ذبح کر دیا, گوشت کے حصے کر دے, کون کتنا گوشت لے لے, چلو اب اپنے ازلام سے کروا رہے تقسیم. تو اب تیروں پر نمبر لکھے ہوئے ہیں ایک دو چار پانچ تین, تو جس کے حصے میں پانچ والا تیر آیا, پانچ نمبر لکھا ہوا, وہ گوشت کے پانچ حصے لے لے رہے. جس کے حصے میں تین نمبر والا تیر آیا وہ تین حصے لے لے رہے, جس کے حصے میں ایک نمبر والا تیر آیا وہ ایک حصہ لے لے رہے, اور جس کے حصے میں صفر والا تیر نکلا وہ بیچارہ محروم، ایک بوٹی بھی نہیں ملی اس کو. اب دیکھو گوشت کی تقسیم دام اور قیمت کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے، کس نے کتنے پیسے دیے تھے جانور خریدنے، اس بنیاد پر تقسیم نہیں ہو رہی ہے. بلکہ کیا ہوتا تھا، چٹھی اور تیر کو بنیاد بناوے تقسیم کے اندر. اب اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے پانچ حصے قیمت میں دیے تھے اس کو بیچارے کو ایک بوٹی بھی نہیں ملی، اور جس نے ایک حصہ قیمت کا دیا تھا اس کو پانچ حصے گوشت کے مل گئے. جوئے کی شکل تھی. وَانْتَسْتَقْسِمُ بِلَزِلَامِ، تو تقسیم لحم وغیرہ کی بنیاد دام اور سمن پر نہیں، چٹھی اور تیر کے نمبر کی بنیاد کے اوپر. یہ ہے وَانْتَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ. دیکھو قرآن اندازی اور تقسیم بالأزلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. قرآن اندازی کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان دل کی خلش کو ختم کرنے کے لیے قرآن اندازی کرتا ہے. برابر سرابر کے حقوق ہے، لیکن برابر سرابر کے حقوق میں بھی بعض مرتبہ دل کی خلش رہتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن اندازی ہے. اس میں حقوق کی کمی بیشی یا حقوق سے محرومی ایسا قرآن اندازی میں نہیں ہوا کرتا. دوسری بات یہ کہ قرآن اندازی میں انسان کیا سمجھتا ہے، تقدیری فیصلہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے. مثلاً چار بھائی ہے اور ابا مرحوم نے چار مکان چھوڑے، سب کا حق برابر ایک ایک مکان پر، اما بھی نہیں بس چار یہ بھائی ہے. اب کون سا مکان کون سا بھائی لے رہے، قرآن اندازی کر لو، جس کے حصے میں جو قرآن نکلا ہو وہ مکان لے لے. دیکھو حقوق مساوی، لیکن وہ دل میں خلش چلے جاتی، وہ چاہتا ہے میں یہ مکان لوں، وہ چاہتا ہے میں یہ مکان لوں. حالانکہ مکان سب برابر قیمت کے ہیں، لیکن کوئی مکان روڑ کے اس طرف ہے کوئی اس طرف ہے. قرآن اندازی کر لیتے دل میں خلش ہی نہیں رہے گی، اور ہر ایک یہ سمجھے گا کہ جو قرآن میرے نام کا نکلا وہ میرے لیے اللہ کی طرف سے تقدیر ہے. دو تین چار بیویاں ہوئے تو سفر میں لے جانے میں باری نہیں ہے شرعاً، یہ سفر کا معاملہ پورا الگ ہے. لیکن پھر بھی آدمی قرآن اندازی کر لے تو بیویوں میں خلش ہی باقی نہیں رہتا. جس بیوی کا نام نکلا اس کو لے گئے، خلش باقی نہیں رہی. قرآن اندازی الگ چیز ہے، وَانْتَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ الگ ہے. تو تستقسیمو کا ترجمہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، تقسیم اور فیصلے کو تم طلب کرو تیروں کے ذریعے سے. یہ بالکل غلط طریقہ تھا زمانے جاہلیت کا، ازلام جمع ہے سلم کی. ایسے ظلم بھی واحد آتی ہے، زا کا فتح ظلم، زا کا ضمہ ظلم، دونوں واحد ہیں. کدحن تیر، کاف کے کسرے کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے تیر ہوتے تھے، اس کے پر نہیں ہوتے تھے. اصل یہ تیر جو ہے نا، تیر جس مقصد کے لیے ہوتا ہے اس میں استعمال ہی نہیں ہوتے تھے، یہ تیر تو وہاں رکھے ہی رہتے تھے. جیسے کہ تازیے کی تلوار اور بھالے، تازیے کے اوپر نہیں لگاتے سب تلوار بھالے، وہ اس کام کے تھوڑے ہوتے، وہ تو خالی پٹھے سے بنا کے لگا دیا، اس کے اوپر چمک لگا کر دیا. اس طرح کے یعنی یہ تیر ہے نام کے، مقصد تیر اس میں استعمال، یعنی آگے نوک بھی نہیں ہوگی، پیچھے پر بھی نہیں ہوگے، مارے تو کسی کو لگے بھی نہیں، اس طرح کے ہی رہتے تھے. سانپ تھے، काबा के पूजा महंत तो काबा के मुजाविरों के पास रहते थे और उस पर निशान लगे रहते थे, वकानी युजीबू ना, और उसके मुताबिक काबा के खादिम लोग जवाब देते थे या फैसले करते थे। अगर वो केवे तो वो लोग मान लेवे और मना करे तो रुक जावे तीर निकाल घर के। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकुम फिस्क, ये तो खुल्लम खुल्ली नाफरमानी के धंधे हैं, ये तो अलानिया नाफरमानी के काम है। इस तरह बिल इस्लाम करना, हराम जानवरों को खाना, खुरुज ननितादि, अल्लाह की इताअत से निकलना हो गया जी।
और तुम पर हराम मुर्दा का खाना और बैठा हुआ खून और पूंजी का गोश्त हराम है और वो भी और जानवर का खाना हराम के जिस पर जमा के वक्त अल्लाह का नाम ना लिया गया और गला घोट के मरा हुआ जानवर और चोट खा कर मरा हुआ जानवर और ऊपर से गिर कर मरा हुआ जानवर और वो जानवर जो दूसरे जानवर के सिर्फ मरने से मरा हुआ हो और जिनमें से टोपाया ने खा लिया हो मगर एक मजबूर जानवर में से किसी जो तुमने ज़िंदा मिल गया हो और तुमने उसको ज़बह किया हो और जिन जानवरों को खानों पर ज़बह किया गया और तो उनका खाना हराम है और तो तुम और ये कि तुम फकीरों के जरिए से तुम तफसील या फैसला मालूम करो अजलाम जलाम जुलम की जमाए गाके पत्थर के साथ पड़ेंगे और जमा के साथ हफ्तों कसे के साथ ये छोटा थी जिसका कोई नपर हो और नफ हो जो काबा के खादिमों के पास सात तीर थे कि उन पर निशान लगे हुए होते थे और वो उसके जैसे फैसला करते थे फसका वो अगर उसका हुक्म करते तो वो हुक्म बचा रहते हैं और अगर उनको रोकते तो वो उससे रुक जाते हैं। ये तो नंदन ये अल्लाह की ताअत से निकलना है।